الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ گزشتہ جمعے ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 کے حوالے سے جس گفتگو کا، جس سلسلہ کلام کا آغاز کیا ہے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. الحمدللہ پچھلے جمعے یہ گزارش کی گئی تھی کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. سلم یا اسلام سے مراد ایک مکمل نظام زندگی ہے، جس کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان سے ہوتا ہے، یعنی اس کائنات کا رب اللہ کو مان کر اس کے تمام احکامات کے سامنے گردن جھکانے کا نام اسلام ہے. تو ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. اور اگر پورے کے پورے اسلام میں داخلہ نہیں ہو رہا، خدا نخواستہ کچھ اللہ کی مانی جا رہی ہے اور کچھ اپنے نفس کی یا کچھ اور دیگر چیزوں کی مانی جا رہی ہے، تو یہ ادخلوا فی السلم کافہ نہیں ہے. لہذا در حقیقت یہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہے. تو الحمدللہ یہ سلسلہ کلام جیسے عرض کیا گیا تھا کہ اسلام کی وضاحت ہم کریں گے انشاءاللہ. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں سب سے بنیادی چیز ایمان ہے، عقائد ہیں، بیسک بلیوز ہیں. تو انشاءاللہ آج ہم جو آیت مبارکہ سمجھیں گے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 ہے، جس میں ایمانیات کی تفصیل بیان کی گئی ہے. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ایمان یا عقائد بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کہ کسی عمارت میں فاؤنڈیشن ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، یا کسی درخت کی روٹس ہوتی ہیں، جڑ ہوتی ہیں. وہ اس درخت کا یا عمارت کا اہم ترین حصہ ہوتا ہے، اس کی مضبوطی، اس کی اسٹرینتھ، اس کی ساری کے ساری جو اس کی زندگی ہے، اس کی ڈیپینڈ کرتی ہے وہ ساری کے ساری روٹس پر یا باؤنڈ فاؤنڈیشن پر. تو ہمارے دین میں بنیادی ایمانیات کون کون سے ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، آج انشاءاللہ اس کی تفصیل پڑھیں گے. پھر یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ ایمان کے بعد، اللہ کو ماننے کے بعد، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں سب سے بنیادی چیز ارکان اسلام ہے، پلرز آف اسلام. اسلام میں پانچ ارکان ہیں انشاءاللہ، اس کی تفصیل بھی ہم پڑھیں گے. ایمان کے بعد نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اس کی تفصیل بھی قرآن ہی سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اور وہ آیات کے جو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کرتی ہیں، انشاءاللہ اس سے اس کی تفصیل کرنے کی کوشش کریں گے. پھر کچھ رسومات یا سوشل کسٹمز ہیں، خوشی یا غم کے مواقع پر جو ہم اعمال کرتے ہیں اس کی تفصیل بھی آئے گی سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے. پھر مکمل ایک خاندانی نظام ہے، فیملی سسٹم. یہ خاندانی نظام اجتماعیت کی جڑ اور بنیاد ہے. لہذا اسلام ہمیں خاندانی نظام کے حوالے سے کیا تفصیلات دیتا ہے، کیا احکامات دیتا ہے، خاص طور پر میاں بیوی کے درمیان حقوق اور فرائض کا کیا تعین کیا گیا، پھر والدین اور اولاد کے درمیان کیا ڈائمنشن ہے، کیا حقوق و فرائض کا تعین ہے. پھر یہ خاندان آپس میں ملیں گے، ایک معاشرہ وجود میں آئے گا، ایک سوسائٹی، اس کے لیے کیا بیسک پرنسپلز ہیں، کیا بنیادی اصول ہیں جو کہ اللہ پاک نے بیان فرمائے، انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی. پھر جب معاشرہ تشکیل پاتا ہے، کوئی اسلامی معاشرہ، وہاں سیاسی نظام کیا ہونا چاہیے، سیاسی احکامات، اصول کیا دیے اللہ پاک نے، اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے. پھر جہاں لوگ مل کے رہتے ہیں تو ایک معاشی نظام بھی وجود میں آتا ہے، اکنامک سسٹم بھی وجود میں آتا ہے. تو قرآن حکیم ہمیں معاشی احکامات کے حوالے سے کیا تفصیلات دیتا ہے، کن چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے، کن چیزوں سے روکتا ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل پڑھیں گے. یہ ہے اصل میں اسلام کا مکمل ایک ڈھانچہ یا سٹرکچر. آج انشاءاللہ جو بنیادی درس ہے، پہلا درس ہے، وہ ایمانیات سے متعلق ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. یہ بات عرض کی گئی ہے کہ قرآن حکیم میں یا ایھا الذین آمنو کا صیغہ 92 مرتبہ آیا، 92 ٹائم. اور یہ ساری کے ساری وہ آیات ہیں کہ جو مدنی قرآن میں 27 صورتیں قرآن حکیم میں ایسی ہیں کہ جو مدنی صورتیں کہلاتی ہیں، اور ان 27 صورتوں میں 92 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا، اور مخاطب فرما کر ان کو یا ایھا الذین آمنو کے صیغے سے خطاب فرمایا، جس میں آج انشاءاللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 ہم پڑھ رہے ہیں. پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے. آواز آ رہی؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لاؤ. ٹھیک ہے قاری صاحب، قاری صاحب ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنو باللہ ورسولی، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بڑا عجیب سا انداز ہے، آپ نے اگر ترجمے پہ غور کیا تو یہ محسوس کیا ہوگا کہ خطاب کس کو کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنو باللہ ورسولی، ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر. اس سے کیا مراد ہے، اس پہ انشاءاللہ ذرا بات کریں گے. بہرحال ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اس نے نازل فرمائی اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن پر ایمان لاؤ. والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان اس کتاب پر بھی کہ جو اس نے نازل فرمائی اس سے پہلے، یعنی قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی اجمالی ایمان ضروری ہے. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ، یہ تو ہو گیا ایمانیات کے حوالے سے تفصیلات. اور اب جو کوئی بھی انکار کرے گا، کفر کرے گا اللہ کا، وَمَلَائِكَتِهِ اور اس کے فرشتوں کا، وَكُتُبِهِ اور اس کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا اور بڑی دور کی گمراہی میں چلا گیا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس دور کی گمراہی میں جانے سے محفوظ فرما دے، اور ایمان اس پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ جو ایمان ہے اگر اس پر اختتام ہو جائے، ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، جیسے مشہور حدیث تو ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. لیکن ایک اور حدیث آتی ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اختتام پر ہے. یعنی اگر انسان آخری دم تک اللہ پر، وحدہ لا شریک اللہ پر قائم رہا، توحید پر قائم رہا اور اسی پر اس کا اختتام ہوا، تو امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس پر رحم فرمائے گا، اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. یہ ہے ایمان کی اہمیت. لہذا جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک انداز چونکا دینے والا ہے، اس پر بات کریں گے. یا ایھا الذین آمنو، آمنو باللہ ورسولی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر، اس سے کیا مراد ہے. اس کو سمجھ لیجئے کہ ایمان کے دو درجے ہیں، اور یہ وہ دو درجے ہیں جو بچپن میں ہمیں یاد کروائے گئے تھے. اگر آپ کو یاد ہو ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھتے تھے بچپن میں مدارس میں، علماء کرام سے الحمدللہ قاری صاحبان سے یہ چیزیں یاد کروائی جاتی ہیں. تو ایمان مجمل میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائی و صفاتی و قبلت جمیع احکامی، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. الحمدللہ اگر آپ کو یاد ہو بچپن میں مدرسے کا ایک ماحول ہوتا ہے، اور اس ماحول میں الحمدللہ جو یاد کروائی جاتی ہیں چیزیں وہ پھر ساری زندگی یاد رہتی ہیں. تو یہ جو اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب والی بات ہے یہ بچپن میں یاد کروائی گئی تھی. اس وقت شعور نہیں ہوتا انسان کو کہ پڑھ کے آ رہا ہے، لیکن جیسے ہی شعور آتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. میں ایمان لایا اللہ پر، آمنتو باللہ کما ہوا بی اسمائی، جیسے کہ وہ اپنے ناموں کے ساتھ ظاہر ہے. اللہ کی ذات اور صفات کو اس اعتبار سے ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے، اللہ کو دیکھ نہیں سکتے. اسی طرح اس کی ذات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے بارے میں انسان کوئی سمجھ حاصل کر سکے. لا مثل لہ ولا مثال لہ، لیکن اس کے نام اور صفات جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں اسی سے اس کی پہچان ہوتی ہے. تو آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائی، میں ایمان لایا اللہ پر جیسے کہ وہ اپنے نام اور صفات کے ساتھ ظاہر ہے. وہ قبل تو جمیع احکام ہی، اور میں نے اقرار کیے، میں نے مانا اس کے تمام احکامات کو. اقرار باللسان، زبان سے اقرار کیا. زبان سے اقرار کس طرح کرتے ہیں؟ جب کوئی شخص کلمہ طیبہ پڑھتا ہے مسلمان ہونے کے لیے وہ زبان سے اقرار ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ اقرار کر رہا ہے. پھر اس کو مزید تاکید کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے کلمہ شہادت کے ذریعے، اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. بہت دنوں بعد ایک ایسے نکاح کی تقریب میں شرکت کی، اتفاق سے تقریر میں نہیں کی تھی لیکن نکاح پڑھایا امام صاحب نے. وہاں انہوں نے وہ ساری فارمیلٹی کی جو عام طور پر ہندوستان میں کی جاتی تھی. ہندوستان میں جب نکاح خان نکاح پڑھاتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ جس کا نکاح ہو رہا ہے اس سے پہلے اس کو کلمہ پڑھاتے تھے، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، استغفار بھی کرواتے تھے. اب ظاہری بات ہے یہ ایک فارمیلٹی تھی وہاں کی، وہ کرواتے تھے. کیوں کرواتے تھے؟ اس کی وجہ بھی تو ہونی چاہیے. وجہ یہ تھی کہ کیونکہ ہندوستان کا معاشرہ اس میں مسلمان اور ہندو مکس ہوتے تھے تو کسی کے بارے میں کچھ نہیں پتا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، کیونکہ مکس ہے نا. بہرحال اگر چہرے پر سنت والی داڑھی ہو اور چہرے سے پورا اس کا گیٹا مسلمانوں والا لگ رہا ہو تو ٹھیک سمجھ میں آتا ہے، لیکن جہاں مسلمان اور ہندو اور عیسائی سب مکس رہتے ہوں وہاں تو امام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پھر وہ کلمہ پڑھائے. کہ اگر مسلمان نہیں تھا تو کلمہ پڑھ لیا، بھائی میں نے کلمہ پڑھا دیا. اس لیے یہ پوری کاروائی کی جاتی تھی. میں نے تو خیر کبھی بھی نہیں پڑھایا آج تک اس طرح کوئی نکاح کے جس میں کلمہ پڑھایا، لیکن انہوں نے پورا کلمے پڑھائے تینوں اور استغفار کرایا اور ردی کفر چھ کلمے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ فارمیلٹی کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا میں اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ کوئی کون مسلمان ہے یا نہیں، اور مسلمان ہونے کے لیے شرط نمبر ایک زبان سے گواہی. جو زبان سے کلمہ پڑھے گا مسلمان ہے. اب اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں یہ اس کے لیے کوئی آپ کے پاس گیج نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ ناپ کے دیکھیں، اتر کے دیکھیں کہ ہاں بھائی ایمان والا ہے یا نہیں. زبان سے کلمہ پڑھنا ضروری ہے اور اس نے پڑھ دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، یہ بات بھی ذرا لطیف انداز میں عرض کر رہا ہوں، کہ وہاں کے منافق کلمہ پڑھتے تھے اور باجماعت نماز پڑھتے تھے. تھے منافق، بڑی دلچسپ بات ہے، لیکن باجماعت نماز کیوں پڑھتے تھے؟ یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کو باجماعت نماز پڑھنی پڑتی تھی، اس لیے کہ زبان سے اگر دعویٰ کیا ہے تو عمل سے اس کی گواہی دینی ہوگی. اس دور کا منافق باجماعت نماز پڑھتا تھا. وہ بات دوسری ہے کہ دکھاوے کے لیے پڑھتا تھا. ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالیٰ، ولا ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالی یراؤن الناس، آتے بھی ہیں دکھاوے کے لیے اور بڑی کسلان مندی کے ساتھ. آج کا مومن گھر میں نماز پڑھتا ہے، بعض اوقات پڑھتا ہی نہیں ہے اور اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے، یہ ہے دلچسپ بات. تو بہرحال ایمان زبان سے اقرار کرنا یہ ہے اسلام کا آغاز، لیکن جب دل میں ایمان اترتا ہے جس کو تصدیق بالقلب کہا جاتا ہے، تو جیسے جیسے یقین ایمان یقین کے درجے میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا اخلاق درست ہوتا ہے، سب سے پہلے کردار درست ہوتا ہے، اس کے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کے رویے درست ہو جاتے ہیں، اس کا اللہ پر ایمان جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ پر توکل، اللہ کی ذات پر توکل، بھروسہ، اطمینان، امید، دعا، یہ ساری جو کیفیات ہیں یہ بدلتی چلی جاتی ہیں، اور بالآخر اس کا سارا مرکز وہ محور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بن جاتا، اور وہ ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم پر، اللہ کے احکامات کے مطابق کرنے لگتا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک یہ حال ہمارا بھی بنا دے. ایک ہے قال، قال کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، حال یہ ہو کہ ساری چیزیں اللہ ہی کی طرح منسوب کر دی جائیں. انی افوض امری الی اللہ واللہ بصیر بالعباد، میں اپنے سارے معاملات اللہ کی سپرد کرتا ہوں. ذرا کر کے تو دیکھیے، پھر دیکھیے کیسا سکون ملتا، ٹینشن فری ہو جاتا انسان، باقی بہت ساری ٹینشن لے رہا ہوتا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، کیسے ہوگا، کون کرے گا، لیکن جس نے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دیے، اللہ کے حوالے کر دیے، اس کائنات کا رب ہے، پھر دیکھیے اللہ پاک اس کے معاملات کیسے ٹھیک کرتا. بہرحال ایمان کی میں عرض کر رہا تھا دو درجے ہیں، پہلا درجہ اقرار باللسان، اور قانونی اعتبار سے یہ بہت اہم ہے کہ کون مسلمان ہے یا نہیں. اقرار باللسان کے اعتبار سے اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 1,75,00,000,000 ہے، تقریباً 2.25 انسان زبان سے اقرار کرنے والے ہیں. لیکن اگلا سوال ذرا سینسیٹیو ہے، ان میں سے کتنے مومن ہیں؟ 2.25 میں سے کتنے پرسنٹ مومن ہیں؟ کیونکہ قرآن حکیم کی گواہی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. سورہ آل عمران میں آل عمران پر تبصرہ جو ہے یہ آیا ہے غزوہ احد کے حالات و واقعات پر، جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، اور بڑی زبردست شکست تھی، مورال بہت ڈاؤن تھا مسلمانوں کا، اخلاقی اعتبار سے ایک بہت بڑی شکست، جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجروح ہوئے، حضرت حمزہ جیسی عظیم شخصیت جو ہے وہ شہید ہو گئی تھی. تو مورال کے اعتبار سے مسلمان بہت ڈاؤن تھے. اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، گھبراؤ نہیں، غم نہ کرو، تم ہی غالب ہوگے، وانتم الاعلون تم ہی غالب ہوگے ان کنتم مومنین، کنڈیشنل ہے یہ غلبہ اگر تم مومن ہو. لہذا ایمان کا یقین کا حق ادا کرو گے تو اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں دنیا میں بھی غلبہ عطا فرمائے گا، یہ وعدہ تھا. اور 3 ہجری میں یہ آل عمران نازل ہوئی ہے، اور 4 سے 5 سال لگے مسلمانوں کو مکہ فتح ہونے میں، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. تو بہرحال کہنے کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس وقت اگر ذلت اور رسوائی ہے اور انتہا پر ہے، ذلت اور رسوائی اپنی انتہا کو ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں وہ ایمان ابھی یقین کے درجے میں پیدا نہیں ہوا، یا اس میں کمی ہے. لہذا جب یہ ایمان یقین کے درجے میں پیدا ہوگا اور اس میں اضافہ ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی غلبہ عطا فرمائے گا، یہ یقینی بات ہے. تو بہرحال اب اگلا سوال یہ ہے کہ یقین، یہ ایمان یقین کے درجے میں کیسے پیدا ہو، کیا کیا جائے کہ انسان کا جیسا قال ہے ویسا حال بھی بن جائے، یہ ہے اب اہم سوال. اس حوالے سے پہلے تو اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ اس وقت ذلت اور رسوائی اپنی انتہا کو ہے. اگر اس حقیقت کو ہم نہیں مانیں گے اور ہم سمجھیں گے سب کچھ ٹھیک ہے، نماز میں دیکھو اتنے نمازی ہوتے ہیں، اجتماع میں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہے، خامخواہ مولوی صاحب پریشان ہو رہے ہیں یا ڈاکٹر صاحب خامخواہ پریشان ہوتے رہے، ذلت ہے ذلت، کہاں ذلت ہے، اتنے لوگ تو ہیں. حج کے موقع پہ جاتے ہیں تو 30 لاکھ لوگ حج کرتے ہیں، جب بھی بیت اللہ جاتے ہیں بیت اللہ بھرا ہوا ہوتا ہے، اتنے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ قربانی کرتے ہیں، جمعے کی نماز میں اتنے اجتماعات، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ ایک باقاعدہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو بہرحال انسان اگر اپنے آپ کو دھوکہ دے یا یوں کہ خوش فہمی میں رہے تو بات دوسری ہے، لیکن فیکٹ آف دا گراؤنڈ یہی ہے، اصل ریئلٹی یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں اگر رسوا کن اگر کوئی امت ہے تو وہ مسلمان امت ہے۔ مسلمانوں کے ماتھے پر رسوائی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بہت سارے فیکٹس ہیں جو بیان کیے جا سکتے ہیں، وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ 1.75 ارب ہونے کے باوجود پوری دنیا میں ہماری کوئی سے نہیں ہے کیا ہم یا ہمارا کوئی ادارہ کھڑے ہو کر یہ کہہ سکے کہ فلسطین میں جو تم ظلم و ستم کر رہے ہو، بمبارٹمنٹ کر رہے ہو، ناگہانی بے قصور لوگوں کو شہید کر رہے ہو، معصوم بچوں کو شہید کر رہے ہو، مسلمان ہے، اس پر یہ بمبارٹمنٹ بند ہونی چاہیے۔ یہ جو دنیاوی اعتبار سے اصول ہے اس کے مطابق یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہ فلسطین مسلمانوں کا علاقہ ہے اور یہودی ریاست یہ خامخواہ پیدا کی گئی، بلکہ قائد اعظم کے الفاظ اگر دہرائے دیے جائیں کہ یہ امریکہ اور انگلینڈ کا ناجائز بچہ ہے، حرامی بچہ ہے، جو اس کو انگلش میں کہا جائے، اردو میں جس طرح ناجائز بچہ کہا گیا اس کو، کہ یہ زبردستی ریاست قائم کی گئی ہے یہودیوں کی طاقت کی بنیاد پر، بدمعاشی کی بنیاد پر، اور آج امریکہ پوری طاقت کے ساتھ اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو بہرحال فلسطین کا اگر قصہ بیان کیا جائے تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے رسوائی کسے کہتے ہیں۔ اتنا طاقتور ہونے کے باوجود عرب، یہ فلسطین بھی عربی زبان بولتے ہیں، فلسطینی بھی، لیکن عربوں کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ اسرائیل کے سامنے کوئی بات کر سکے، پوری طرح سے رکو نہیں، سجدے میں گرے ہوئے، جو اسرائیل کہتا ہے یا اس کے ایجنٹ کہتے ہیں مان رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے برابر میں 70 سال ہو گئے کشمیر میں ظلم و ستم ہوتے ہوئے، اور اب شاید اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ظلم و ستم، پوری طاقت کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ ان کا حق کے رائے دہی چھینا ہوا ہے، اور قتل و غارت ہر آئے دن کی بات ہے، روزانہ کی باتوں پر، بنیادوں پر وہاں شہادتیں ہو رہی ہیں، لیکن پاکستان کے منہ میں بھی زبان نہیں رہی۔ اب تو اسی طرح اور بھی دنیا میں جہاں کہیں بھی جو فورم ہے مسلمانوں کے، وہاں اس طرح سے یہ بات نہیں بیان کی جا رہی جیسے کہ ان کا اس کا حق ہے۔ پھر شام میں جو کچھ بھی ہوتا رہا ہو رہا ہے، اور پوری سازش کے ساتھ یہودی مسلمانوں کو شیعہ سنی یا دیگر فرقوں میں تقسیم کر کے لڑا رہے ہیں آپس میں، اور کب سے لڑائی ہو رہی ہے، ہزاروں نہیں اب شاید لاکھوں کی تعداد پہنچ چکی ہے قتل و غارت میں۔ تو یہ ہیں وہ رسوائی کے مختلف سمٹمز۔ اسی طرح ہماری اکانومی، معاشی حالات کو دیکھ کر بس رونا ہی آتا ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ پاکستان دنیا کا بہترین ملک ہے، اپنے ذرائع کے اعتبار سے، ریسورسز کے اعتبار سے شاید ہی کوئی ایسی چیز ہو جو اللہ پاک نے ہمیں تانا فرمائی ہو۔ دریا ہمارے پاس، سمندر ہمارے پاس، پہاڑ ہمارے پاس، ریگستان ہمارے پاس، معدنیات کا انتہائی ذخیرہ ہمارے پاس، کول ہمارے پاس، پیٹرول ہمارے پاس، سونا ہمارے پاس۔ پھر سب سے بڑی بات، ایک قوم ہونے کی حیثیت میں، پوٹینشلی مسلمان ہونے کی حیثیت میں بڑا زبردست پوٹینشل ہے مسلمانوں کے اندر، پاکستانیوں کے اندر، لیکن کہاں ہیں وہ پاکستانی، کہاں ہیں وہ قوم، کہاں ہیں وہ کلمے کی بنیاد پر جڑنے والا یہ مسلمان؟ آج اکثر و بیشتر ہماری اکانومی کی صورتحال بہت تکلیف دہ ہے۔ $6 ارب ایک ڈرپ کی طرح دیے گئے ہیں، جیسے کوئی مرنے والا مریض نہیں ہوتا، اگر آپ نے دیکھا اس کو وینٹیلیٹر لگا ہوا ہو، 4-5 ڈرپ لگی ہوئی ہو، بس آخری سانسیں لے رہا ہو، اکانومی کہاں پہنچ چکی ہے؟ اگر یہ ڈالر بھیک نہ دیں ہمیں، ورلڈ بینک اور IMF مجبورن گئے، پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے الیکشن سے پہلے خودکشی کر لوں گا، ورلڈ بینک IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، جانا پڑا یا نہیں؟ بہرحال یہ بھیک کہیں یا کچھ بھی کہیں، سروائیول کے لیے اس وقت اکانومی کہاں پہنچی ہوئی ہے، یہ ہیں وہ سمٹمز کہ آج پوری دنیا میں رسوا کن اگر کوئی ملک ہے، قوم ہے، تو وہاں ہے۔ اب مانے نہ مانے وہ بات دوسری ہے، اس میں حقائق میں اور بھی دلائل ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے، سوال پھر گھوم کے وہیں آتا ہے، یہ رسوائی تو ہے، اب اس سے نکلیں کیسے، بچیں کیسے، اس بیماری سے علاج بتایا جائے، سمٹم بتا کر علاج، مریض کو مرض تو بتا دیا، اب اس کا علاج بھی بتاؤ، تو علاج کیا ہے؟ سیدھا سیدھا علاج یہ ہے کہ ایمان حاصل کیا جائے یقین کے درجے میں، اور وہ ایمان جب عمل میں داخل ہوگا، اعمال درست ہوں گے، اخلاق درست ہوں گے، کردار درست ہوں گے، تو انشاءاللہ ایک بہترین خاندان بنے گا، بہترین معاشرہ بنے گا، بہترین پاکستان بنے گا۔ اس کے لیے کوئی آرٹیفیشل چیز نہیں ہے۔ مسلمانوں کو امت مسلمہ یا پاکستانی بنانے کے لیے ان کے اندر ایمان پیدا کرنا ہوگا، اور ایمان کا ذریعہ کیا ہے؟ بس ابھی آخری بات ہے، علاج کے طور پر سمجھ لیجئے، ایمان حاصل کرنے کا سب سے یقینی ذریعہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ ذرا اپنے آپ سے سوال کیجئے گا، ڈاکٹر آپ کو کوئی ریکمینڈیشن تو دے دیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، اب اس دوا کا استعمال بھی تو ہونا چاہیے یا نہیں؟ دوا لے آئے خرید کر، دوا کی تعریف کر رہے ہیں، دوا بہت اچھی ہے، امریکہ سے منگایا ہے، اس میں اتنے سارے منرلز ہیں، اتنی اچھائی ہیں، اس کی تعریف کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے. اور استعمال بھی کیسے کرنا ہوگا؟ اگر اس کو 6 دن میں استعمال کرنا ہو، 6 کے 6 کیپسول ایک ساتھ کھا لیا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ گھر کے باہر ٹینٹ لگا ہوگا اور کیا ہوگا؟ تو بہرحال اس کو ایک خاص ترتیب سے استعمال کرنا ہوگا جس طرح ڈاکٹر نے بتایا. تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ قرآن علاج تو ہے، اب اس کو استعمال کیسے کرنا. تو اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے ایک سلیقہ بھی دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اسے ہدایت حاصل کرنے کا ایک طریقہ بھی دیا. تو وہ کیا ہے؟ قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے کا سب سے یقینی اور سب سے بنیادی اصول یہ ہے کہ اس کو اللہ کی کتاب مانا جائے. پھر گھوم کر وہیں آ گئے، آمنو باللہ و رسولی. اب آپ سوال کریں گے، ہم تو اس کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں لیکن زبان سے مانتے ہیں، یقین کے درجے میں اگر اس بات کا یقین ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، میرے رب کی کتاب، میرے اللہ کی، میرے پروردگار کی، اور یہ وہ کتاب ہے جس نے لوگوں کی زندگیاں بدل دی، اقوام کو بدل دیا، دنیا کو بدل دیا، آج بھی اس میں یہ پوٹینشل ہے کہ لوگوں کی کردار سازی کر سکتا ہے، اقوام کو بدل سکتا ہے، دنیا اور آخرت بدل سکتا ہے. جب تک یہ یقین نہ ہو اس وقت تک ہم اس کتاب کے لیے، کتاب کو پڑھنے پڑھانے کے لیے وقت فارغ نہیں کر سکتے. ہمارے پاس سب سے قیمتی ترین چیز کیا ہے؟ بہت قیمتی لوگ ہیں اس وقت دنیا میں، ایک ایک گھنٹہ نہیں، ایک ایک منٹ قیمتی ہے ان کا. ٹائم دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اس دنیا کی زندگی میں. ہمارے پاس سب سے قیمتی ترین چیز کیا ہے؟ ٹائم. اور پاکستانی قوم اتفاق کی بات یہ ہے سب سے زیادہ ضائع کرتی ہے وقت کو. ابھی میں اگر آپ سے پوچھوں نا پرسوں کس کا میچ تھا، تو آپ کی میجورٹی بتا دے گی، اور پہلے سے پتا تھا ہاریں گے، پہلے سے پتا تھا. اس کے باوجود 7 گھنٹے پاکستانی قوم پاکستان آسٹریلیا کا میچ دیکھنے میں لگا رہی ہے. 29ویں سب کو پاکستان اور انگلینڈ کا میچ آیا غالباً، اگر میں صحیح نہیں ہوں مجھے صحیح کیجئے گا. 29ویں سب رمضان کی آخری تاک رات ہماری میجورٹی کیا کر رہی تھی؟ ہماری میجورٹی میچ دیکھ رہی تھی. میجورٹی کی بات ہو رہی ہوتی، میجورٹی کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، مائنورٹی کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے. رب کا جو میجورٹی کا بیہیویئر ہوتا ہے اس کو قوم کہا جاتا. چند لوگ بیٹھے ہوئے مسجد میں عبادت کر رہے ہیں اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ بڑے بڑی اسکرین پر اگر میچز دیکھ رہے ہیں، یہ ہے بیہیویئر قوم کا. ٹائم جو سب سے قیمتی ترین چیز مسلمان کے پاس، بلکہ انسان کے پاس ہے، وہ سب سے زیادہ ضائع کرتے ہیں. تو بہرحال یہ اس کیفیت کے ساتھ، دکھی کیفیت کے ساتھ آئیے اللہ پاک سے وعدہ کریں کہ اس زندگی کا ایک سال، اونلی 1 ایئر، چاہے ایک سال بھی نہیں 10 مہینے رہ گئے. اب 10 مہینے کو گھنٹوں میں کیلکولیٹ کر لیں تو چند ہزار گھنٹے بنتے ہیں. وہ چند ہزار گھنٹے ہم اللہ کی کتاب کو پڑھنے پڑھانے کے لیے فارغ کریں. اب یہ میں نے آپ کے سامنے مطالبہ رکھا ہے، دین کا مطالبہ، اور اس وقت اس رسوائی سے نکلنے کا ذریعہ بھی قرآن حکیم اگر ہے تو آئیے قرآن حکیم پڑھیں. وہ لوگ خاص طور پر جنہوں نے MBA کیا، یہ MBA کی ڈگری اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جا کے دکھائیں گے، رب میں نے MBA کیا تھا، MS کیا تھا، PhD کیا تھا فزکس میں. رب کائنات بہرحال اگر ایک سوال کرے صرف، میرا دین مغلوب تھا، تم نے میرے دین کے غلبے کے لیے کیا کیا؟ جب میری کتاب پر موٹی موٹی تہیں لگی ہوئی تھی مٹی کی، تم نے اس وقت کیا کیا؟ کتاب سے کتنی محبت کی جو تمہارے لیے راہ ہدایت کے طور پر نازل کی گئی تھی؟ لہذا اس حوالے سے بہرحال محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی توجہ دلاتے رہے، ایک ہی ذریعہ اس رسوائی سے نکلنے کا، دنیا میں دوبارہ سے غلبہ حاصل کرنے کا، پاکستان کو بچانے کا، دین کو بچانے کا، اپنی نسلیں بچانے کا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب کو تھاما جائے، اللہ کی کتاب کے ذریعے رہنمائی حاصل کی جائے. اور اس کے لیے 17 جون سے آنے والے منڈے سے ایک سالہ کورس کا آغاز ہو رہا ہے ایک مرتبہ پھر الحمدللہ رمضان المبارک کے بعد. ہر باشعور انسان ذرا غور کرے، اپنی زندگی کی کتنے قیمتی اوقات ہم نے اسکول کالجز اور یونیورسٹیز میں لگائے ہیں اور لگا رہے ہیں، اپنی اولاد کو کھپا رہے ہیں، ہزاروں نہیں اب لاکھوں کی بات ہو رہی ہے۔ آج میری گفتگو ہوئی ایک نوجوان سے جو بی ڈی ایس کر رہا ہے، ایک سال کی فیس 8 لاکھ روپے، 4 سال میں بی ڈی ایس کرے گا، 32 لاکھ روپے تو صرف بی ڈی ایس کے پیسے دے رہا ہے وہ، 40 لاکھ روپے میں دانت کا ڈاکٹر بنے گا۔ غلام اسحاق خان سے جو بی ایس یا بی کروا رہے ہیں، 60 لاکھ روپے میں انجینئر بن رہا ہے، شاید اب کروڑ میں چلا گیا ہوگا۔ یہ کروڑ روپے، یہ انجینئر، یہ ڈاکٹر، یہ جو کچھ بھی ہم بنا رہے ہیں اپنے بچوں کو، اچھی باتیں بنائیں، لیکن کیا ہم نے اپنی اللہ کی کتاب، اپنے رب کی کتاب کے لیے بھی کچھ وقت فارغ کیا ہے؟ سوال اپنے آپ سے کیجئے۔ اور کیا اس وقت گولڈن اپورچونٹی نہیں ہمارے لیے کہ ہم خود بھی اللہ کی کتاب کو پڑھیں پڑھائیں، اور اس کی دعوت و تبلیغ کا کام کریں، اس کی اقامت کی جد و جہد کریں؟ اس سے زیادہ بہترین عمل اس وقت دنیا میں کوئی نہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھنے پڑھانے والے بن جائیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہارے درمیان سب سے بہترین، بیسٹ امنگ یو، اس سے زیادہ کوئی عظیم حدیث نہیں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے مستند ترین، تمہارے درمیان سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں، قرآن پڑھیں اور سکھائیں، اس کو پڑھیں۔ الحمدللہ انجمن خدام القرآن تقریباً کراچی میں پچھلے 25 سال سے یہ کام کر رہی ہے بحمد تعالیٰ، اب اس کی اکیڈمیز کا تعداد زیادہ ہو گئی الحمدللہ، پہلے ایک اکیڈمی ہوتی تھی۔ 1994 میں الحمدللہ میں نے یہ کورس کیا تھا، 1994 دوسرا ایک سالہ کورس جب ہوا تھا، تو بہرحال میں پورے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں کہ اگر ہم یہ اس کورس سے گزر جائیں، بنیادی گرامر، قرآن حکیم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر، حدیث، علامہ اقبال، اس طرح کا بنیادی لٹریچر ہے اس کتاب، اس ایک سالہ کورس میں پڑھایا جاتا ہے، الحمدللہ ذہنی اور فکری رہنمائی ہوتی ہے، عملی رہنمائی ہوتی ہے، کردار سازی ہوتی ہے، کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے۔ اس حوالے سے خود بھی فارغ کیجئے اپنے آپ کو، ہمیں نہیں پتا ہماری زندگی کا کتنا حصہ باقی رہ گیا۔ ایک مووی بنی ہے امریکہ میں، ٹائم نام ہے اس کا، ہاتھ پر ایک گھڑی لگی ہے جس میں ڈاؤن کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، اب اتنے گھنٹے باقی رہ گئے، اتنے آورز رہ گئے، تو ان کو معلوم ایک کانسیپٹ دیا ہے کہ اتنے گھنٹے باقی رہ گئے، ہمیں نہیں پتا ہمارے پاس کتنے گھنٹے باقی ہیں، کتنے دن باقی ہیں، کتنے مہینے، لیکن انشاءاللہ اگر خیر کا کام کرتے کراتے اس دنیا سے چلے گئے انشاءاللہ، تو امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ اب میں نے آپ سے گزارش کر دی ہے، کچھ ہینڈ بلز ہیں، اگر آپ چاہیں تو حاصل کر لیں، خود بھی آئیے، خود نہیں آ سکتے تو اپنے کسی نوجوان ساتھی تک یہ پیغام پہنچا دیں، اپنے کسی کلیگ تک، آفس کلیگ تک، اگر آپ کسی کمپنی کے آنر ہیں، کوئی ڈائریکٹر ہیں، کوئی سیٹ صاحب ہیں، تو اپنے آفس میں کسی کو فارغ کیجئے اس کام کے لیے، انشاءاللہ اگر کسی کو فارغ کریں گے ایک سال کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا، اللہ نے چاہا تو۔ جتنا خیر کا کام وہ نوجوان لڑکا یا لڑکی یا اور بھی ہمارے جو عمر کے دوسرے لوگ ہیں وہ کریں گے، امید ہے اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا، لیکن فیسلیٹیٹ کریں اس کام میں، فائنینشلی بھی، مورل سپورٹ بھی کیجئے، اور اسی طرح فزیکل سپورٹ میں نے آپ سے عرض کیا، خود ایک سال دیجئے۔ 17 جون سے الحمدللہ یہ آغاز ہو رہا ہے، قرآن اکیڈمی ڈیفنس ہے، قرآن اکیڈمی کورنگی ہے، قرآن اکیڈمی گلستان جوہر ہے، قرآن اکیڈمی یاسین آباد، اب 4 مراکز ہیں الحمدللہ کراچی میں ہمارے، حیدرآباد میں بھی الحمدللہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب آپ سے گزارش ہے خیر کے کام میں آگے بڑھیے، اللہ سبحانہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی کتاب کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخلاص نیت کے ساتھ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔